بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، بیعت، بیعت جس کا حاصل معاہدہ ہے، اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام اور التزام احکام کا، اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، جو از سلف تا خلف بتواتر رائج ہے، شروع سے یہ کام ہوتا ہوا آ رہا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرما کر علاوہ بیعت جہاد و بیعت اسلام، التزام احکام و اہتمام اعمال کے لیے بیعت فرمایا ہے، متعدد احادیث سے ثابت ہے. جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، عن عوف بن مالک الاشععی رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسعۃ او قال ثمانیۃ او قال سبعۃ فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا ايدينا وقلنا على ما نبايعك يا رسول الله قال الا قال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا صلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا. یعنی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے یا آٹھ یا سات. ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے. ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر آپ کی بیعت کریں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پانچوں نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو. اس بیعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو خطاب کیا، جو کہ یہ نہ بیعت اسلامی تھی نہ بیعت جہادی. لہٰذا اس حدیث میں بیعت مروجہ فی المشائخ کا صریح ثبوت ہے. ایک بیعت اسلامی رہتی، کلمہ پڑھانے کے لیے جو بیعت رہتی، اور ایک بیعت جہاد کی رہتی، امیر کے ہاتھ پہ کی جاتی کہ آپ کا اس سفر جہاد کے اندر ہم ہر حکم مانیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور میدان جہاد سے مڑ کر پیٹ پھیر کر واپس نہیں بھاگیں گے. تو یہ جو بیعت تھی، یہ نہ بیعت اسلام ہے کیونکہ پہلے سے مسلمان ہے، نہ بیعت جہاد ہے کہ کسی جگہ سفر پہ جا رہے ہیں جہاد پہ. پھر کون سی تھی؟ تو یہ وہی والی تھی جو مشائخ کرتے. اس حدیث میں بیعت مروجہ فی المشائخ کا صریح ثبوت ہے. یہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ امت کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. جو بات ایسے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتی. جس طرح فقہ میں چار سلسلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح فن تصوف میں بھی چار سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. اور جس طرح اس طرف سلسلہ حنفی غالب ہے، اسی طرح سلسلہ چشتیہ غالب ہے ہندوستان پاکستان میں. ہمارے یہاں اکابرین چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے ہیں تاکہ ہر سلسلے کا ادب ملحوظ رہے، مگر غلبہ چشتیت کا ہے. اسماء گرامی حضرات سلاسل اربعہ، چاروں سلسلوں کے جو بڑے بزرگ ہیں جن سے وہ سلسلہ منسوب ہے، ان لوگوں کے نام. سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. طریقے بیعت، شیخ مرید کے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہے، اور کثیر مجمع کو بذریعہ رومال وغیرہ بیعت کیا جاتا ہے، اور مستورات کو پردے کے پیچھے کہ وہاں ان کا کوئی محرم بھی ہو، رومال وغیرہ سے بیعت کیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، عن عائشة رضی اللہ عنہا ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط الا ان یأخذ علیہا فاذا اخذ علیہا فاعطته قال اذهبی فقد بایعتک. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر عورت کا ہاتھ ہاتھ میں لیے آپ معاہدہ فرماتے تھے، پھر فرماتے میں نے تم کو بیعت کر لیا. اس لیے مشائخ میں عورتوں کو بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے زبانی طور پر یا کسی کپڑے وغیرہ سے بیعت کرنا معمول ہے. یہ بیان تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کا ہے، یعنی بیعت شیخ آپ کو میسر ہیں، آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں اور ان سے راست ان پر इन पर्सन जो है ना, आप फिज़िकली उनसे मुलाकात करके बैत हो सकते हैं जब है। अगर ऐसी सूरत नहीं है, आप अलग मुल्क में हैं, शेख अलग मुल्क में हैं, जाने आने की सहूलत नहीं है, तो जो शख्स शेख की खिदमत में ना पहुंच सके वो वहीं से बज़रिए ख़त्तो किताबत या बवास्ते शख्स मोतबर, किसी आदमी के ज़रिए से या ख़त वग़ैरह के ज़रिए से बैत हो सकता है। और इसको यानी ऐसा बैत होने को बैत उस्मानी कहा जाता है, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बमौका बैत रिजवान बाद में मौजूदगी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बाएं हाथ पर दाहिने दस्ते मुबारक को रखकर फरमाया, मैंने उस्मान को बैत कर लिया। ऐसा आपने हाथ रखा, कहा कि ये उस्मान की तरफ से है और ये मेरी तरफ से बैत के लिए। तालीम बर वक्त बैत, अव्वल नमाज और रोज़ों की क़ज़ा, इस तरह के हर नमाज वक्ती के साथ जमात से कबल या बाद जमात उस वक्ती क़ज़ा के सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करना और इशा में वित्र भी, और फुर्सत और हिम्मत के साथ एक वक्त में या एक दिन में कई कई वक्त या कई कई दिन की नमाज़ों को अदा कर लेना, इसके ज़िम्मे गुज़िश्ता ज़िंदगी में क़ज़ा बाकी है उनके लिए ये। नंबर दो, सिर्फ नमाज का यहाँ पर जिक्र है और रोज़ों की भी ये तरतीब बनाना चाहिए, अय्याम बीज में दोनों की नीयत से रोज़े रख लिए जाएँ, भाई बीज के अंदर क़ज़ा रोज़ों की नीयत कर ली जाए या जब भी सहूलत हो। नंबर दो, किसी का माली हक अपने ज़िम्मे हो उसको अदा करना या माफ़ी मांगना। नंबर तीन, आँख कान या ज़बान की पूरी निगरानी और हराम और मुश्तबा माल से पूरी एहतियात करना। वज़ाकता लिबास शक्ल सूरत सुन्नत के मुताबिक रखना। शादी गमी के मौके पर जुमला रसूमात व बिदआत और ख़िलाफ़ शरा बातों, गाना बजाना, ढोल बाजा, गीत न्योता और दिखावा वगैरह से परहेज़ करना। हर मामले में नाजायज़ और मुहर्रमात तरीक से बचना और उसका पूरा ख्याल रखना कि किसी को अपने हाथ और ज़बान से माली, कल्बी और जिस्मानी तकलीफ़ और रंज न पहुँचे, किसी की दिल शिकनी न हो। इख्तलात से गुरेज बकदर ज़रूरत मिलना, कम कम मिलना, और कलाम से भी बिदून ज़रूरत शदीदा पूरी एहतियात करना, जब तक ज़रूरत ना हो बात नहीं करना। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे बैठे कलिमे तय्यबा का विर्द रखना, इस तरह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, 10 या 5 मरतबा कहने के बाद या एक सांस में कई बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद सांस टूटने पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला लिया करें। हर नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी याद हो तो उसको पढ़कर तस्बीह फ़ातिमी की एक तस्बीह पढ़ा करें, यानी 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करें, या बशर्ते फुर्सत जहर मगरिब इशा में आयतुल कुर्सी के बाद तीसरा कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ा करें। नंबर 6, बाद नमाज इशा सोते वक्त मुहासबा व मुराकबा मौत किया करें। मुहासबा यह है कि सुबह उठने के वक्त से रात को सोने के वक्त तक अपने आमाल का सोचना, इबादत व ताआत पर शुक्र और तलब तौफीक, और अपनी कोताही और नामुनासिब बातों पर नदामत, यह है मुहासबा। मुराकबा मौत नज़ा की हालत जान निकलने की, और कब्र में सवाल व जवाब, मैदान हश्र हिसाब व किताब, हक़ ताला के सामने पेशी और जवाबदेह होना और पुल सिरात पर से गुजरना, इन सब चीज़ों को सोचना और अहद करना कि आइंदा किसी मासीयत के पास नहीं जाऊँगा। फिर एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ना, इस्तग़फ़ार ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अपने आप को सबसे कमतर समझना, हत्ता के अपनी आँखों से भी किसी को कैसा ही बुरे से बुरा काम करते हुए देखा जाए तब भी उसको हकीर न जानना, अपने को इससे अच्छा न समझना, बल्कि ये डर रखना और ख्याल करना कि क्या अजब है कि यह शख्स पुख्ता तौबा करके नहायत दर्जे मुत्तकी और परहेजगार हो जाए और मैं खुदा न करे शैतान नफ्स के बहकाने और अगवा से फिसल जाऊँ और ये ताआत और इबादत पर कायम न रहें ना खातिमे का इल्म है, इसलिए क्या मुँह है कि अपने को किसी से अच्छा जाना जाए और दूसरे को हकीर समझा जाए। तंबीह, ये 7वां जुज़ अपने को कम समझना सुलूक में सबसे पहला कदम है, बग़ैर इसके रास्ता नहीं खुलता। हकीकत बयात, बयात जो कि अपने अंदर बय के माना बेचने के माना लिए हुए है, शेख के हाथ बिक जाना है, जिसमें अपने को शेख के हाथ अहकाम ज़ाहिरा व बातिना के इल्तिज़ाम यानी पाबंदी के वास्ते गोया बय कर दिया, बेच दिया, जिसकी हकीकत यह है कि तालिब को अपने शेख पर पूरा एतक़ाद और कुल्ली एतमाद हो कि ये मेरा खैरख्वाह है, जो मशवरा देगा वो मेरे लिए नहायत नाफ़े होगा اور اس پر پورا اطمینان ہو، اس کی تجویز و تشخیص میں دخل نہ دے. تجویز ڈائگنائز کرنا اور تشخیص بھی وہی ہے، اور اس کا علاج تجویز کرنا، بتانا کہ اس کی یہ دوا، یہ طریقہ کار اختیار کرنا. یوں یقین رکھے کہ دنیا بھر میں میری جستجو اور میری تلاش میں میرے نفع کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. دنیا بھر میں میری جستجو اور میری تلاش میں میرے نفع کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کو اصطلاح تصوف میں وحدت مطلب کہا جاتا ہے. بدون اس کے بیعت ہونا نافع نہیں، کیونکہ اصلاح نفس کے لیے شیخ سے مناسبت شرط ہے، اور مناسبت کی پہچان یہی ہے کہ اس کی تعظیم اور قول و فعل الحال پر قلب میں اعتراض نہ ہو. بالفعل اگر قلب میں اعتراض آئے تو رنجیدہ ہو، گھٹن ہو. عوام کے لیے بیعت کی صورت البتہ نافع ہوتی ہے، بیعت سے ان کے قلب پر ایک عظمت اور شان شیخ کی طاری ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے قول کو باوقعت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. خواص کے لیے کچھ مدت کے بعد بیعت نافع ہوتی ہے. بیعت سے جانبین یعنی دونوں طرف شیخ اور مرید میں ایک تعلق و خلوص پیدا ہو جاتا ہے. شیخ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور مرید سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. ڈاماڈول حالت نہیں رہتی. ضرورت شیخ. عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بغیر استاذ کے حاصل نہیں ہوتا. تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو، استاذ طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے. گر ہوائے این سفرداری دلا، دامن رہبر بگیرو پس بیا. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشت و نشد آگاہ عشق. یعنی اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر چلو. اس لیے جو بھی عشق کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا، اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا. چنانچہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، بھلا نیری کتابوں سے بھی کوئی کامل و مکمل ہوا ہے؟ نیری یعنی صرف کتابوں سے. موٹی بات ہے کہ بڑھائی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھائی نہیں بن سکتا. حتیٰ کہ بسولا بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جا سکے گا. بغیر درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا اندازہ بھی نہیں آتا. بغیر خوش نویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا. غرض، بدون کسی کامل کی صحبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا. اسی کو کہا ہے صحبت صالح تورا صالح کند. ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، او نشینت در حضور اولیاء. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بیریا. صحبت نیکا اگر یک ساعت است، بہتر از صد سال زہد و طاعت است. مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی. جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سو سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. نیکوں کی صحبت اگر ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو وہ سو سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے. نیز صحبت نیکاں کے متعلق یہ قطعہ بہت عجیب اور مناسب ہے. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے، کہ ازبو دلاویز تو مستم. بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم. جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. یعنی حمام میں ایک دن محبوب کے ہاتھ سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی. میں نے اسے کہا، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہتی، تیری دلاویز خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. اس نے جواب دیا، میں ناچیز اور معمولی سی مٹی ہی تھی، مگر ایک مدت تک پھول کے ساتھ میری صحبت رہی. میرے ہم صحبت کی خوبی نے مجھ میں اثر کیا، ورنہ میں تو وہی خاک ہوں جیسے کہ پہلی تھی. ایک خط اور اس کا جواب. خط، احقر اس سال دورے حدیث شریف میں شریک ہے. ایک عرصے سے خط لکھنے کا خیال کر رہا تھا، لیکن ایک عارض یعنی ایک بات مانع رکاوٹ بنی رہی. وہ یہ ہے کہ احقر کو آپ کے مصنفات، کتابیں اور ملفوظات، ارشادات دیکھنے کا بے حد شوق ہے. چنانچہ بچپن سے اب تک برابر دیکھتا رہا. بحمد اللہ بہت مستفید ہوا. ان سے ایک خاص بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ مامورات شرعیہ، شریعت کے سب احکام، سب کے سب اختیاریہ ہیں. چونکہ مامورات اختیاریہ ہیں، اس لیے جہاں رکنے کا امر ہے وہ بھی اختیاری ہوئے، یعنی کوئی کام نہیں کرنے کا ہے تو وہ بھی اختیاری ہی ہوئے. اس لیے سارے امراض کا علاج یہی ہے کہ اپنے اختیار سے رکے. اب اپنے متعلق بھی ہمیشہ یہی تقریر جاری کرتا رہا. سوال یہ ہے کہ مشائخ طریقت سے اس قاعدے کے معلوم ہونے کے بعد کیا سوال اور علاج کرانا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت عرصے سے اس امر پر غور کر رہا ہوں، امید کہ جناب والا مطلع فرمائیں گے تاکہ آخر اسی پر عمل کرے اور آخر اس قاعدہ کلیہ کے علم کے بعد معالج اور مشائخ کی ازالہ مرض میں کیا حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ امید کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مطلع فرمائیں گے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنے احکام آئے، چاہے وہ کرنے کی لائن سے ہوں یا نہیں کرنے کی، سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے اپنے اختیار سے اور یہ کام نہیں کرنا ہے اپنے اختیار سے، اس کام سے رکنا ہے۔ تو جب ساری ہدایات اور رہبری وضاحت کے ساتھ میں موجود ہے تو پھر شیخ کی ضرورت کیا ہے، کس چیز میں شیخ ہیلپ کریں گے آپ کو؟ کیونکہ شریعت تو کلیئر بتا رہی ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے یا نہیں کرنے والا کام ہے، تو اب شیخ کیا اضافہ کام ہے جو شیخ کرے گا؟ جواب، حکیم الامت نور اللہ مرقدہ، مامورات و منہیات سب اختیاری ہیں، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی تو یہ کہ حاصل کو غیر حاصل سمجھ لیا جاتا ہے، کبھی اس کا عکس۔ مثلا ایک شخص نے نماز میں خشوع کا قصد کیا، خشوع کا مطلب ہے دل کی توجہ نماز اور اللہ کی طرف رکھنے کی کوشش، خشوع کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حاصل ہو گیا، یعنی خشوع مل گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ وساوس و خطرات کا ہجوم بھی ہوتا رہا، غیر اختیاری خیالات آتے بھی رہے ساتھ میں۔ یہ شخص اس کو خشوع کے منافی مزاد خلاف سمجھ کر خشوع کو غیر حاصل سمجھا، یہ شخص یہ وساوس کو خشوع کا خلاف سمجھ کر خشوع کو غیر حاصل سمجھا۔ یا ابتدائے عبادت میں ایک شکل یہ ہو گئی، دوسری شکل، یا ابتدائے عبادت میں وساوس غیر اختیاری تھے، شروع میں غیر اختیاری طور پہ وسوسے آ رہے تھے، اگر اسی سلسلے میں وہ وساوس اختیاریہ کی طرف منجر ہو گئے، یعنی اب اس کے بعد میں وسوسوں میں اپنی طرف سے اضافہ دل لگنا شروع ہو گیا یا اپنی طرف سے کچھ باتیں بندہ خود سوچنا شروع کر دیا، تو شروع میں اختیار کے بغیر آئے، بعد میں اختیار شامل ہو گیا، اور یہ ابتدا کے دھوکے میں کہ شروع میں میرے کو خشوع حاصل ہو گیا تھا، یہ ابتدا کے دھوکے میں رہ کر خشوع کو باقی سمجھا کہ اب بھی وہ باقی ہے حالانکہ وہ چلے گیا۔ اور کبھی غیر راسخ کو راسخ سمجھ لیا جاتا ہے، کبھی ایک حالت پکی طور پر حاصل ہو جانا راسخ ہو جانا ہے، کچی رہنا، آنا جانا، کبھی آنا کبھی نہیں آنا، یہ غیر راسخ ہے۔ تو کبھی غیر راسخ کو راسخ سمجھ لیا جاتا ہے، مثلا دو چار خفیف حادثوں میں، ہلکے پھلکے معاملوں میں، حادثوں میں رضا بالقضا یعنی اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی ہونے کا احساس ہوا، یہ سمجھ گیا کہ ملکہ راسخ ہو گیا، یعنی یہ بات میرے کو حاصل ہو گئی جو شریعت میں مطلوب ہے۔ پھر کوئی بڑا حادثہ واقعہ پیش آیا اور اس میں رضا نہیں ہوئی یا درجہ مقصود تک نہیں ہوئی، مگر یہ اسی دھوکے میں رہا کہ اس میں رسوخ ہو چکا ہے، اب بھی رضا معدوم یا ضعیف نہیں ہے، اور حاصل کو غیر حاصل سمجھنے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ شکستہ دل ہو کر اس کا اہتمام چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ سچ مچ زائل ہو جاتی ہے، اور اس کے عکس میں یہ خرابی ہوتی ہے، یعنی غیر حاصل کو حاصل سمجھ لینے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا اور محروم رہتا ہے۔ غیر راسخ کو راسخ سمجھنے میں وہی خرابی عدم اہتمام تکمیل کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ حاصل راسخ کو زائل سمجھ لیتا ہے، مثلا شہوت حرام کی مقاومت کی اور وہ زمانہ غلبہ آثار ذکر کا تھا، اس لیے داعیہ شہوت حرام کا ایسا مضمحل ہو گیا کہ اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، گناہ کی طرف جانے کا خیال نہیں آ رہا تھا، ذکر کا غلبہ کسی زمانے میں تھا اس وجہ سے۔ پھر ان آثار کا جوش و خروش کم ہونے سے طبعی التفات کو گو درجہ ضعیفہ میں صحیح ہونے لگا، یعنی ذرا جوش و خروش یا ذکر کا غلبہ کم ہوا تو اس کی کیفیت کی وجہ سے محرمات کی طرف، گناہوں کی طرف تھوڑا سا ذہن چلنا شروع ہو گیا، یہ شخص سمجھ گیا کہ مجاہدہ بیکار گیا، اب تک جو مجاہدہ کرا تھا وہ کام نہیں آیا، کیونکہ اتنے دن رہنے کے بعد بھی پھر میری حالت واپس آ گئی، اور شہوت حرام کا رذیلہ پھر عود کر آیا، واپس آ گیا، پھر اصلاح سے مایوس ہو کر سچ مچ بطالت و خلاعت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ چند مثالیں ہیں غلطیوں کی اور ان کے نقصانات کی۔ اگر کسی شیخ سے تعلق ہو اور اس پر اعتماد ہو تو اس کو اطلاع کرنے سے وہ اپنی بصیرت اور تجربوں کے سبب حقیقت سمجھ لیتا ہے اور ان غلطیوں پر مطلع کرتا ہے، اور یہ ان نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرضاً سالک اگر ذکاوت اور سلامت، یعنی تیزی ذہن اور سلامتی عقل کے سبب خود بھی مطلع ہو سکے، سمجھ سکے ان باتوں کو، مگر ناتجربہ کاری کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوتا، خود کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور مشوش ہونا یعنی بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے وہ مشوش ہونا ہے، اور مشوش ہونا مقصود میں مخل ہوتا ہے، اس کے اندر دل جمعی یکسوئی بہت ضروری چیز ہے سلوک کے اندر، وہ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو شیخ کا اصل منصبی فرض ہے، یعنی یہی کام شیخ کا ہے کہ وہ یکسوئی کی طرف، دل جمعی کی طرف اپنے مرید کو لگائے رکھے کام میں، اور اس سے زیادہ اس کے ذمے نہیں. لیکن تبرعاً یعنی اضافہ کر کے وہ ایک اور بھی خدمت کرتا ہے، یعنی شیخ، وہ یہ کہ مقصود یا مقدمہ مقصود کے تحصیل میں، اور اسی طرح کسی زمیں میں یا مقدمہ زمیمہ کے ازالے میں طالب کو مشقت شدید پیش آتی ہے. صبر کی صفت حاصل کرنا ہے تو صبر جن چیزوں سے حاصل ہوتا اس میں، اور صبر کے واقعات میں شروع شروع میں مشکل پیش آتی، یا کوئی بے صبری کی عادت ہے یا ناشکری کی عادت ہے اس کو ختم کرنے میں اگر شیخ کی ہدایات کے بغیر چلے تو بعض دفعہ مشکل پیش آتی، بلکہ اکثر مشکل پیش آتی. اگرچہ تکرار مباشرت اور تکرار مجانبت سے وہ مشقت اخیر میں مبدل یسر ہو جاتی ہے. تکرار مباشرت یعنی کرنے والے کام، صبر کی عادت پریکٹس کرتے رہنے سے اور ایسے ہی حرام کاموں سے بچتے رہنے کی پریکٹس کرنے سے تکرار مجانبت اخیر میں مبدل بیسر ہو جاتی ہے، یعنی پھر سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. لیکن شیخ تبرعاً کبھی ایسی تدبیریں بتلا دیتا ہے کہ اول امر ہی سے مشقت نہیں رہتی تو آسانی ہو جاتی. یہ ایک اجمالی تحقیق تقریب فہم کے لیے ہے. وہ جو سوال کر رہے تھے شیخ کیا کرتا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں ہیلپ کرتا. باقی ضرورت شیخ کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کر کے اپنے احوال جزئیہ کی، چھوٹے چھوٹے باتوں کی، ہر بات کی اس کو بالالتزام اطلاع کرتا رہے اور اس کے مشورے کا اتباع کرتا رہے، اور یہ اتباع کامل اس وقت ہو سکتا ہے جب اس پر اعتماد ہو اور اس کے ساتھ تعلق انقیاد ہو، یعنی ایسا تعلق ہو فرما برداری اور ماننے والا. اس وقت حصاً معلوم ہوگا کہ بغیر شیخ کے مقصود کا حاصل ہونا عادتاً مشکل ہے، عادتاً متعذر ہے، الا نادراً والنادر کالمعدوم. ہاں کوئی استثنائی شکل ہو جائے، ایکسپشن وغیرہ، تو اس کا اعتبار نہیں کرتے. لوگوں کو جو بات بتائی جاتی، لکھی اور بولی جاتی، وہ بولی جاتی جو عام طور سے پیش آتی. مستثنیات کی بنیاد پہ کوئی قاعدہ نہیں بنایا جاتا. پھر اس ضرورت میں تفاوت فہم اور استعداد کے اعتبار سے تفاوت فہم بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ متقدمین کو کم ضرورت تھی، متاخرین کو نہیں، ہم لوگوں کو شیخ کی زیادہ ضرورت پیش آ گئی. بس ان شاء اللہ 7:20 تک کر دے سکتے ہیں.
درود شریف پڑھ لیں. پہلے لا الہ الا اللہ اس نیت سے پڑھیں. ایک تو تصور اس طرح ہو جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو اپنے آپ کو نور میں ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہوئے اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاہدنا، اللہ معنا، اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا الله، الله تبارك وتعالى کو فاعل حقیقی سمجھتے ہوئے الا الله کی تسبیح کریں. الا الله، 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 لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا، اللهم نور قلوبنا بنار معرفتك، بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. الا الله، 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 لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وحرق قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. الله، الله، الله تبارک و تعالی کی صفات کمالیہ کو مستحضر کرتے ہوئے اس کا ورد کریں. اللہ 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 حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ شاہدنا اللہ معنا اللہم نبل قلوبنا بنور معرفتک وحرر قلوبنا بنار عشقک ابدا ابدا یا اللہ 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 اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرر قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجودی تصور کے ساتھ وجودی تجلیات کے ساتھ اللہ اللہ کریں اللہ 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 اللہ
الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائیے. یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، خامیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرمائیے. یا اللہ عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت اور عظمت کے ساتھ آپ کے نام لینے والا ہم سب کو بنائیے. یا اللہ ذکر کی محبت دلوں میں پیدا فرمائیے. یا اللہ ذکر سے محبت دلوں میں پیدا فرمائیے. آپ کا ذاکر اور شاکر بندہ ہم سب کو بنائیے. یا اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرمائیے. یا اللہ ہمارے ہر طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ دل میں نورانیت پیدا فرمائیے. یا اللہ تقویٰ پیدا فرمائیے، خشیت پیدا فرمائیے، عظمت پیدا فرمائیے. یا اللہ ذکر کا شوق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائیے. یا اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ اخلاص پیدا فرمائیے. یا اللہ اخلاص پیدا فرمائیے. یا اللہ ادارے کو مستحکم فرمائیے. یا اللہ ادارے کے فیض کو عام اور تام فرمائیے. یا اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی ضروریات کو پورا فرمائیے. یا اللہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں، یا اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، حاجتوں کو پورا فرمائیے، سب کی زندگیوں میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.